बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سمعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مزگری۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلامی تاریخ، اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش کا زمان پارک کے راستے کھل گئے اور سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کی سیکورٹی بڑھا دی گئی۔ اجلاس 22 مئی کو شروع ہوگا۔ ایران نے امریکی اجارہ داری کے خاتمے اور اپنی توانائی کو ثابت کر دیا۔ 46 بحری بیڑے کی استقبالیہ تقریب سے بحریہ کے کمانڈر کا خطاب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ لاہور سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پولیس نے زمان پارک جانے والے تمام راستوں کو کھول دیا ہے، لیکن سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کی سیکورٹی پر پہلے 106 پولیس اہلکار تعینات تھے، جن کی تعداد بڑھا کر 200 کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے زمان پارک کے اطراف میں کھڑے کیے گئے کنٹینر بھی ہٹا دیے ہیں۔ اس سے پہلے پولیس نے زمان پارک کے اندر اور باہر لگے کیمپ اکھاڑ دیے تھے اور گرین بیلٹ کلیئر کر کے ان کی جگہ نئے پودے لگا دیے تھے۔ اسی کے ساتھ عمران خان کی حالیہ گرفتاری کے بعد پھوٹ پڑنے والے بلوے اور تشدد کے واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات گرفتاری آپریشن جاری رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں لاہور سے اب تک تقریباً 2000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان بھر میں پرتشدد مظاہرے کیے گئے، جن کے دوران راولپنڈی میں جی ایچ کیو اور لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش کا جنرل ہاؤس سمیت فوجی مراکز سمیت مختلف حساس اداروں پر حملے کیے گئے اور جلاؤ گھیراؤ کی کارروائیوں میں نجی و سرکاری املاک کو کافی نقصان پہنچا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد کے پیش نظر خطے میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ سری نگر میں 22 سے 24 مئی تک گروپ 20 کے ملکوں کا سیاحتی اجلاس ہو رہا ہے اور اس موقع پر سری نگر اور خطے میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ سری نگر اور آس پاس کے علاقوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے قومی سلامتی کے اسپیشل گارڈز کے دستوں اور ہندوستانی بحریہ کے کمانڈوز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ گروپ 20 کے ملکوں کے تقریباً 200 سیاحتی اداروں اور مراکز کے نمائندے اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکہ، فرانس، چین، انڈونیشیا، ارجنٹائنا، ہندوستان، برطانیہ، اٹلی، جاپان، آسٹریلیا، سعودی عرب، کینیڈا، برازیل اور میکسیکو جیسے ممالک گروپ 20 کے ممبر ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ نے ملک کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ امریکی اجارہ داری کی کمزوری اور مقدس اسلامی جمہوری نظام کی مضبوطی اور ترقی کو ثابت کیا ہے۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے بندر عباس میں 46ویں بحری بیڑے کی باضابطہ استقبالیہ تقریب میں کہا کہ ایک نئی طاقت کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک فورس نے آزاد سمندروں میں موجودگی سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مستقبل بحری طاقت میں ہے اور اس نے اپنے علاقائی نفوذ میں اضافہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی بحریہ نے اپنے کمانڈر ان چیف کے حکم پر ایرانی تاریخ میں پہلی بار 213 دن میں سمندر کے راستے دنیا کا چکر لگا کر امن اور دوستی کا پیغام دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے مزید کہا کہ ایران کے 29 صوبوں اور مختلف اقوام کے فرزند کمانڈر ان چیف عوام اور شہدا کے گھرانوں کی دعائے خیر سے جہادی جذبے کے ساتھ ہجرت اور جہاد کے علم برداروں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور خود اعتمادی کے عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی بحریہ کے جوانوں نے ایران اور عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ اسے ملت ایران اور عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں سراوان کی سرحد پر نامعلوم مسلح شرپسندوں کے ساتھ جھڑپ میں 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی فوج کے اطلاع رسانی کے مرکز نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات نامعلوم شرپسندوں نے سراوان کے سرحدی چوکی پر حملہ کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر سرحدی فورس کے اہلکاروں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جھڑپ میں 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ شرپسند جانی نقصان اٹھانے کے بعد پسپا اور فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس بزدلانہ حملے کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس اور پولیس کے اعلی حکام اس بزدلانہ حملے کا جائزہ لینے کے لیے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ شام میں روس کے آشتی مرکز نے خبر دی ہے کہ دہشت گرد گروہوں نے صوبے ادلب میں واقع جنگ بندی والے علاقے میں حملہ کیا ہے۔ شام میں روس کے آشتی مرکز کے ایک سینئر عہدیدار اولیک گورینوف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صوبہ ادلب کی جنگ بندی والے علاقے میں دہشت گردوں نے 2 بار حملے کیے ہیں، جس کے دوران جبہت النصرہ اور حزب ترکستانی دہشت گرد گروہوں نے شامی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ شام میں متعین روسی عہدیدار نے بتایا کہ دہشت گرد گروہوں نے پچھلے ہفتے بھی اس علاقے میں حملے کیے تھے۔ فلسطین کی تحریک حماس اور فلسطینی انتظامیہ نے صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے امور کے وزیر کے ذریعے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ صہیونیوں کے اس طرح کے جارحانہ اقدامات کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ صہیونی بستیوں میں رہنے والے انتہا پسند صہیونیوں نے نتنیاہو کی کابینہ کے انتہا پسند وزیر بن گویر کے ہمراہ جنہیں اسرائیلی فوجیوں کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادے نے مسجد الاقصی کو لاحق خطرات کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے وحشیانہ حملوں اور جارحانہ اقدامات کے نتائج کی ذمہ داری صہیونی غاصبوں پر عائد ہوگی۔ حماس کے ترجمان نے بیت المقدس، غرب اردن اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں بڑی تعداد میں موجود رہیں تاکہ مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور اس کو یہودی رنگ دینے کی صہیونیوں کی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ فلسطینی انتظامیہ کے ترجمان نبیل ابو رودینا نے بھی صہیونی حکومت کے وزیر بن گویر کے اقدامات کے خطرناک نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے مظالم کے جواب میں نابلس کے جنوب میں صہیونی فوجیوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے الخلیل میں کریات اری صہیونی کالونی کے قریب صہیونی کالونی کے باشندوں کو لے کر جانے والی بکتر بند گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کے اس واقعے کے بعد کریات اری سے باہر جانے والے راستے کو بند کر دیا۔ صہیونی حکومت کی فوج نے بھی اس کارروائی کے بعد ناجائز صہیونی کالونیوں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عبری زبان کی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص جائے وقوع سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یوکرائن کا شہر باخموت مکمل طور پر روسی فوجیوں کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واگنر گروپ کے فوجی آپریشن میں اور گروپ یوک کے ہوائی اور توپ خانے کے حملوں کے بعد باخموت شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ دریاسنا روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اتوار کی صبح باخموت پر مکمل قبضہ کرنے پر واگنر گروہ اور روس کی مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں جو کچھ بھی ہے لے سرکار دعا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے بیمار مدینہ ہوں سرکار دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا.
سمی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ, اور اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل تعالی فرجہ الشریف, اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک پروگرام مرتب کرنے کی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ ناظرین، تاریخ ایک نہایت ہی شریف علم ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شرافت سے۔ آپ دیکھیے کہ جو یعنی شریف قومیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو شریف کارنامے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہر قوم کے بارے میں نقل ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ شریف ہو یا وہ برے اور رذیل اقوام ہوں، جو شریف ہیں ان کے شریف واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بری قومیں ہیں ان کے برے واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے تاریخ سے وہی قومیں محبت کرتی ہیں، وہی انسان محبت کرتے ہیں جو خود شریف ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ تاریخ دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس تاریخ میں ان کے بزرگوں کے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے جو واقعات وہاں پر انجام دیے ہیں، جو ان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، آنے والے نسلوں کو سناتے ہیں، اور ان واقعات کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو برے افراد ہیں، جب وہ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جو بری قومیں ہیں، جو رذیل اقوام ہیں، جب وہ اپنی قوم پر نظر ڈالتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی تاریخ میں ان کو کیا ملے گا؟ وہی برے واقعات ان کو ملیں گے۔ کوئی منکر خدا نظر آئے گا، کوئی پتہ چلا دشمن خدا نظر آئے گا، کوئی بت پرست نظر آئے گا۔ نتیجتاً انہیں شرمندگی ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسے افعال ان کی زندگی میں نظر آئیں گے کہ عقل خلاف منطق ہیں، تو اور یعنی خلاف علم ہیں، تو ظاہر ہے انہیں افسوس ہوتا ہے، وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا شریف علم ہے کہ اس کو ہمیشہ شرفا زندہ رکھتے ہیں، اور شرفا اس کو باقی رکھتے ہیں، چونکہ وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے منارہ افتخار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضور اور حضور کے اہل بیت کی محنتوں کے نتیجے میں انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے کہ جو وہ جہالت اور جاہلیت میں جو مبتلا دور تھا انسانیت کا، وہ اس منزل پر پہنچ گیا۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ اسی حوالے سے ہے، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جناب مولانا عمار یاسین حمدانی صاحب قبلہ ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ دوسرے مہمان ہیں، لیکن سب سے ملاقات کریں گے، پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب مولانا عمار یاسین حمدانی صاحب قبلہ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تاریخی موضوعات پہ ہمیں بولنے کا، یہاں پہ خدمت کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
اس کا شکر گزار میں بھی ہوں کہ آپ نے آخر کو یاد کیا، اور ہم تبلیغ کے لیے، ہم خدمت اپنے ناظرین کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، میرا جو آج آپ سے سوال ہے، آج الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہاں سے درواقع یہ ایک پیش خیمہ ہے اسلامی تاریخ کا، جیسے کہ ہماری گفتگو بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے، وہ ہے عام الفیل، اور عام الفیل میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا مشہور سال ہے جس کو ہم عام الفیل کہتے ہیں، اس کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام قوموں کی اپنی اپنی تاریخیں ہوتی ہیں
جی،
اور ان تاریخوں کو کسی نہ کسی حادثے کے ساتھ اپنے سال کو بیان کرنے کے لیے اس حادثے کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ وہیں سے وہ ان کا ابتدائیہ شروع ہو جاتا ہے. مثلا اگر دیکھیں عیسویں, اگر ہم سال عیسویں دیکھیں
جی,
میلادی سال کو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے,
بالکل
یہ اگر ہم اپنا اسلامی سال دیکھیں تو اگر ہمیں ملے گا کہ ایک ہجرت ایک اتنا بڑا واقعہ تھا اسلامی تاریخ میں کہ ہجری قمری وہاں سے,
یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل رخ موڑ دیتا ہے, یعنی ایک ٹرن ہے پوری تاریخ کے لیے.
جی کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو لوگ اس کی اہمیت کی پیش نظر بتاتے ہیں کہ وہ جو واقعہ چونکہ اتنا عظیم واقعہ کوئی بھی ہو,
جی جی,
اس سے اتنے سال پہلے یہ بات ہو چکی تھی, اس سے اتنے سال بعد میں یہ واقعہ ہو چکا تھا.
صحیح.
تو عربوں میں دیکھو جہالت کی وجہ سے وہ ان کی وہ ڈیٹ اور وہ ان کے پاس کوئی خاص سال نہیں تھا, لیکن جو عام الفیل, جو عام کہتے ہیں کہ سال کو, اور فیل کہتے ہیں یہ جو ہاتھیوں کو.
جی بالکل.
اب یہ ہاتھیوں والا جو اصحاب فیل قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے, ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا, وہی ایک معیار بن گیا عرب دنیا کے لیے.
صحیح.
کہ وہ اس کو اپنے جو واقعات کو, مثلا اتنے سال پہلے اسے یہ واقعہ ہوا تھا, اتنے سال پہلے اسے یہ واقعہ ہوا تھا, وہ جی. کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب عبد المطلب یہ کعبہ کی بنی ہاشم کا جو دور گزر رہا تھا, اس وقت ان کے پاس کعبہ کی جو کنجیاں تھیں اور جو
کلید بردار تھے,
اس کے متولی تھے اس زمانے میں یہ حالات وہاں پہ تھے. جی. اور فیل, اصحاب فیل ایک معروف واقعہ ہے, ہم جو جی جی. ہمیں بچوں کو بھی پتہ ہے, سورہ فیل کے اندر بھی یہ ہے
جی.
کہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ یمن والی سائڈ سے ایک جی. لشکر آیا اور ہاتھیوں پہ چونکہ سوار تھا
جی.
اور انہوں نے کعبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد, جس طرح کہ پہلے بھی تاریخی مقام پڑھا میں ہم دیکھتے ہیں
جی.
کہ بنی ہاشم کو اس واقعے نے جی. اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد نے ان جو اتنا بڑا لشکر تھا,
صحیح,
فیل جو اس کے اوپر ایک بیٹھ کے آئے تھے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا, ان سے جب اللہ تعالیٰ
نظر میں تو سب سے بڑی مخلوق وہی تھی
جناب, سب اس وقت ہار چکے تھے, لیکن اب قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ عربوں کو اور ہاشمیوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اور یہ یہودی جو اس طرف سے آئے وہ قبضہ کرے. اللہ نے جب مدد کی تو سب کا عقیدہ راسخ ہو گیا, ہاشمیوں پر بھی اور عربوں پہ بھی, اور خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت وہاں سے بڑی. اسی کے ساتھ مربوط ہو گیا عام الفیل, پوری اس عرب معاشرے میں
مشہور ہو گیا ہاتھیوں والا سال.
اسی سے بولتے تھے چند سال پہلے, مثلا ابھی ہم نے بھی دیکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, مثلا ان کے والدین نے کب شادی کی, یا اس سے جو مربوط واقعات ہیں, تو ہم بھی اسی کو ایک معیار لے لیا گیا.
جی بالکل, بہت شکریہ محمد عباس صاحب, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عام الفیل, چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ عام الفیل, یہ ہاتھیوں والا سال جیسے ہمارے مہمان نے بیان فرمایا, اور اس سال میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں, تو مختصر طور پر آپ اشارہ کیجئے ان واقعات کی طرف کہ اس سال میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے.
اول تو میں خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے اسی سال آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اس جہان فانی کو منور فرماتے ہیں.
جی.
اور جب یہ عام الفیل کا سال شروع ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, بدایہ ہوتا ہے,
جی,
تو وہیں چند واقعات پیش آتے ہیں. اول تو یہ جو ہے عام الفیل ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے, جیسے معجزات کہتے ہیں معجزات میں سے ایک معجزہ, اسی طریقے سے ارحاسات میں سے ارحاس تھا. ارحاس کسے کہتے ہیں؟ جب
اگر پہلے آپ اور جو واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں تو انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے دوسرے سوال جی. اس سوال کی طرف.
تو یہ بھی وہی ایک ارحاس میں سے ایک ارحاس ہے, ارحاسات میں سے ایک ارحاس ہے, اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو ہے تاریخ ولادت ہے, اس میں آپ پیدا ہوتے ہیں.
بالکل.
اور جب آپ متولد ہوتے ہیں, جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اس وقت کئی حادثات, کئی واقعات جو رونما ہوتے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایوان کسرا کا شکست ہونا, اور اس کے جو ہے 14 کنگورے کا گرنا, دریائے ساوا کا خشک ہونا, اور اس کے بعد جو ہے دریائے سماوا کا پر ہو جانا پانی سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک طرف اس طرف خدا بند متعال خشک کرتا ہے اور ایک طرف جو ہے پانی آتا ہے, سماوا میں, وادی سماوا میں
جی.
تو اور اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں, اور جو ہے آتش کزے فارس کو جو ہے خاموش ہونا جو ہزاروں سال سے جو ہے روشن تھا, شعلہ ور تھا جی. اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں جس میں سے مہم یہ ہے دریائے ساوا کا خشک ہونا بہت بڑا حادثہ ہے, واقعہ ہے جی. اسے سماوا کا پر ہونا آپ سے, اس طریقے سے چند واقعات ہیں, اس میں سے ایک عام الفیل بھی ہے.
صحیح, بالکل. تو یہ آپ جو ارحاس بیان فرما رہے تھے, کیسے کہتے ہیں ارحاس؟
ارحاس معجزے اور ارحاس میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی, چاہے آدم رہے ہوں یا آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی رہا ہو, اس میں سے جب بھی کوئی نبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے, اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے, رونما ہونے والا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کچھ حادثات ہوتے ہیں. حادثات اس لیے ہوتے ہیں, یہ ارحاس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ایک دعوت کی طرف متمرکز کیا جائے,
یعنی کسی اہم اس کی کسی اہمیت اہم کی طرف متوجہ کیا جا سکے.
جسے ارحاس کے معنی خود ہی اصرار اور اثبات کے ہیں
جی.
یعنی کسی, یعنی اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کو اثبات کیا جائے, اصرار کیا جائے کہ کچھ ہونے والا ہے.
صحیح,
اسے ارحاس کہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے, اس سے پہلے یہ ارحاسات دنیا میں آئے, اور یہ جو چار پانچ چیزیں میں نے ابھی بتائی ہے جی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں پانچوں چیزوں کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں جی. میں حدیث نہیں لینا چاہتا, پڑھنا چاہتا, کیونکہ وقت تو گیر ہے جی. تو لہٰذا یہ جو ارحاسات ہوئے ہیں پانچ جو ابھی میں نے بتائے, یہ اسی روز ہوئے ہیں جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے.
صحیح.
تو لہٰذا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ارحاس اور معجزے میں فرق یہی ہے
جی.
کہ ارحاس یعنی دعوے نبوت کے پہلے, یعنی امور خارق العادہ جو رونما ہوتے ہیں.
صحیح.
لیکن معجزہ جو دعوے نبوت کے ساتھ امور خارق العادہ پیش آتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں.
جو اس دعوے کے بعد ہوتے ہیں یا اس کی دلیل کے طور پہ ہوتے ہیں اس کو معجزہ
کہتے ہیں.
صحیح.
اور بہت شکریہ. دعویٰ اس کو ارحاس کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ. قبلہ ولادت تک ہم پہنچ گئے ہیں آپ سے, ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ ولادت منعقد ہوئی.
یقیناً جس طرح عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عام الفیل ایک اتنا بڑا عظیم واقعہ, اگرچہ معروف ہے عام الفیل اس ہاتھیوں کے واقعے کے ساتھ, لیکن یہ بالکل وہی زمانہ ہے کہ جس میں ایک اور عظیم واقعہ, ایک اور عظیم شخصیت کا جو ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں, اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آمنہ کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس سال کی ایک عظمت کا ایک اور نمونہ ہے کہ جناب عبد المطلب سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو مختصر سا میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا, ان کے پاس اولاد نہیں تھی جی. جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اگر 10 بیٹے دیں تو میں قربانی کروں گا.
صحیح.
تو جب 10 بیٹے دیے گئے تو سب بیٹوں کو جب 10واں بیٹے کچھ باشعور ہو گئے تو اب کا قربانی کا وقت آ گیا.
صحیح.
سب بیٹوں کو بلایا گیا, قرعہ ڈالا گیا, 2 دفعہ 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا, جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا
جی.
اور ان کو جب قربانی کرنے کے لیے مصر تھے جناب عبد المطلب کہ میں اب اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں
جی.
تو لوگوں نے وہاں پہ مانے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جو آپ کی پیشانی کا جو ایک نور ہے وہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جناب عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہے ہیں. ہم اس شخصیت کو, اس عظیم شخصیت کو, اس نور کو ہم
نہیں ہونے دیں گے جی.
تو انہوں نے کہا پھر ہم قربانی نہیں کرتے, لیکن جناب عبد المطلب نہیں ہونی چاہیے.
صحیح.
فیصلہ یہ ہوا کہ خون کے بدلے خون ہی ہونا چاہیے
جی.
تو پھر کہا چلے ہم 10 اونٹ قربان کرتے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چلا 100 اونٹوں تک جی. جب ایک سلسلہ پہنچ گیا تو 100 اونٹ قربان کیے گئے, اور جی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ واقعہ عام الفیل سے 1 سال پہلے کا.
صحیح.
1 سال پہلے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قربانی دے دی گئی
جی.
اونٹوں کی, تو آپ گئے اور وہب کے پاس, اور ان کی جو بیٹی تھی آمنہ
جی.
سلام اللہ علیہا, ان سے جناب عبداللہ کی شادی کی 1 سال پہلے کے یہ بات ہے عام الفیل سے.
صحیح.
اور عام الفیل میں ہی
حضور
یہ
کی ولادت.
حضور کی ولادت ہوتی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ, وہ جی. بیماری کی وجہ سے ایک تجارتی کاروان میں جاتے ہیں شام کی طرف, واپسی پہ جی. ایک بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں.
یہ بھی اسی سال میں واقع رونما ہوتا ہے؟
یہ بھی اسی سال میں نا, چھ مہینے پہلے,
یعنی آم الفیل سے پہلے.
آم الفیل سے بالکل متصل,
صحیح,
کچھ عرصہ پہلے
جی.
کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کون سا سال ہے
جی.
یہ عیسویں سال, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات دیکھا جائے تو ہمیں روایات میں ملتا ہے, مثلا تبری دیکھیں یا جناب کچھ اور ان کو اس میں دیکھیں, مسعودی, جناب مسعودی جو لکھتے ہیں اپنی تاریخی کتاب میں, وہ لکھتے ہیں 570 یا 571 عیسوی,
صحیح,
عیسیٰ علیہ السلام, دیکھیں وہ بھی ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا تولد. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا وہ عام الفیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, وہاں پہ جو انہوں نے اپنی تاریخ رکھی ہے. 571 اور 570 اس کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے,
صحیح,
اور کچھ اور بھی اس کے اندر اقوال ہیں. لیکن جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی ان کی ولادت ہوتی ہے اور جناب عبد المطلب بہت زیادہ سے خوشحالی ان کے لیے باعث بنتا ہے, کیوں؟
کیونکہ
وہی جو نور تھا
جی,
اس کا جو کنٹینیو جو چل رہا تھا وہ جناب
تسلسل, اس کا
تسلسل
جی,
جناب عبداللہ سے بعد ایک نورانی بچے کا جب ولادت ہوتی ہے
جی,
تو اس سے بہت زیادہ یہ ان کے لیے ایک عظمت کا, اس سے یہ چونکہ قریش اس کی عظمت کو زیادہ بہتر جانتے تھے اور ان کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مقام تھا. اور جب جی جیسے جناب عبد المطلب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس لایا جائے
جی.
اور اس سے پہلے جس طرح قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کی اس میں, اور کیا ہم نے آپ کو
پناہ نہیں دی ہے,
پناہ نہیں دی, اور کیا ہم نے جس طرح ایک اور جو دو ہی مددگار تھے کیا ہم نے آپ کو بغیر پیسوں کو دیکھا غنی نہیں کر دیا کیا آپ
جی
کو
جی.
اور جناب خدیجہ کی ان کے ساتھ جو بات کے واقعات ہیں ان میں
صحیح
پائے جاتے ہیں.
بہت شکریہ جی. محمد عباس کریمی صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, جیسے آپ ارحاس اور معجزے کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اور اس میں نقطہ ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ولادت کے, حضور کی ولادت کے حوالے سے اگر کوئی اور واقعہ اس طرح کا رونما ہوا.
جی, جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یعنی حضرت رسول الخدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب آپ شکم مادر میں تھے
جی,
تو اس وقت آپ کے والدہ گرامی کے پیشانی مبارک سے نور جو ساتے ہوتا تھا
جی,
اور عبداللہ جو آپ کے پدر, آپ کے والد محترم تھے
جی, حضرت
یا حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام, یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا فضیلت میں ہیں
جی, بالکل
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا خدیجہ کا مال آپ کا مشہور ہے کہ آپ جناب خدیجہ بہت ہی ثروت مند تھیں, ثروت مند تھیں اس میں کوئی شک نہیں, لا شک کافی ہے, لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وجود مبارک کی برکت تھی کہ اس میں بعض مورخین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال ٹھیک ہے زیادہ تھا, ثروت مند تھیں, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا
جی,
تو اس میں زیادہ برکت آئی, لہٰذا اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی
جی,
اور بھی متعدد چیزیں ہیں.
بہت شکریہ, اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے عام الفیل کے حوالے سے اور اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں, اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس کریمی صاحب, ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور ظاہر ہے گفتگو آپ ہی سے کر رہے تھے, ہم نے آپ کو درمیان میں روکا. آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ اس سال کا نام بھی عام الفیل ہے یعنی ہاتھیوں والا سال, اور مختصر طور پر اشارہ کیا ہمارے مہمان نے بھی اس واقعے کی طرف جو قرآن بھی بیان کرتا ہے جس کو واقعی فیل کہتے ہیں, یعنی ہاتھیوں نے حملہ کیا ہے, تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو حملہ کیا اس ہاتھیوں کے لشکر نے, تو اس کا مقصد کیا تھا, کیا مقاصد تھے ان کے, کس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی ہے؟
جی شکریہ. اس کے سلسلے میں مورخین نے جو لکھا ہے
جی,
متعدد چیزیں ہیں, سبب ہیں, لیکن اس میں سے مہم دو چیزیں ہیں
جی,
اور اس دو چیزوں کو میں بطور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا مقصد اور پہلی علت, مقصد بھی کہہ لیجئے, مقصد ہی کہہ لیجئے کہ وہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کیونکہ چڑھائی کیوں کی
جی,
اس نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ مرکز اقتصاد ہے, جی
جی جی بالکل,
جب خانہ کعبہ کو مرکز اقتصاد دیکھا, چونکہ یہ بادشاہ تھا,
صحیح
جی, اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ مرکزیت کیوں نہ یمن پلٹائے,
صحیح,
تو اس نے ایک کلیسا بنایا قلیس نامی, اور اس میں جو ہے اس نے بہت ہی مرصع کرایا اور اس کو مزین کرایا, بہت دنوں تک کام لگا رہا, اور اس نے کی تعمیر میں بڑی زحمتیں کی, اس نے واقعا زحمت کی, لیکن کیونکہ توحید کے مقابل میں اٹھا تھا لہذا برباد ہوا. اب جب وہاں سے اس نے دیکھا کہ مرکز اقتصاد خانہ کعبہ ہے, تو لہٰذا ان حاجیوں کو اور ان عابدین کو جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, ان کو منحرف کرنا چاہتا تھا اپنی طرف, کہ یہ لوگ آئے وہ اقتصاد جو خانہ کعبہ میں یا مکے میں ہو رہا ہے
وہ رونق جو جی مکے کو حاصل ہے تجارتی,
جی تجارتی, وہ ہمیں حاصل ہو جائے,
صحیح.
اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس لیے ایک سبب یہ ہے اس لیے چڑھائی کی, دوسرا سبب یہ ہے کہ نہیں صرف اس کا اقتصادی معاملہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا تجارت کی رونق ہمارے یمن میں رہے,
صحیح.
ایک یہی تک مقصد تھا اور چڑھائی کا کوئی اس کا ایسا ہدف نہیں تھا,
جی.
لیکن جب ایک شخص تھا جس کو آپ نے ابھی بیان کیا تھا عمر ابن لحی,
جی.
اس شخص نے جب سنا کہ وہاں ایک معبد بن چکا ہے, ایک کلیسا بن چکا ہے, عبادت گاہ بن چکی ہے, تو اب یہ وہاں سے یعنی مکے سے چلتا ہے رات میں کہ میں جاؤں دیکھوں کیوں مکے کے مقابل میں, کیوں خانہ کعبہ بیت اللہ کے مقابل میں ایک گھر اس نے بنوایا کہ لوگ وہاں جائیں. اب یہ غصے میں, حیرانگی کے عالم میں اور غضبناکی میں وہاں جاتا ہے, اور بہت ہی اختصار کے ساتھ یعنی بغیر کچھ تمہید کے وہاں کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے اس کلیسا میں آیا ہوں, قلیس میں آیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں اس میں آ کر, تاکہ میں یہ خبر وہاں مکے میں ہی پہنچاؤں, لوگ یہاں وہاں سے یہاں آئے, تو وہاں جاتا ہے, ہدف کچھ دوسرا تھا, البتہ دین حنیف پہ یہ تھا. جب وہاں جاتا ہے رات کو دروازہ بند ہونے لگتا ہے تو کلید بردار کہتا ہے بھائی نکلو, تو اس نے کہا نہیں میں آج یہیں رہنا چاہتا ہوں, خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس نے خراب کاری کی اس میں اندر,
اس میں توڑ پھوڑ کی,
توڑ پھوڑ کیا اور نجس کیا. اب جب نجس کیا اس معبد کو, تب صبح کو جب یہ خبر کلید بردار کو پہنچی تو اس نے منتقل کیا اس خبر کو ابرہے کے پاس. جب ابرہے نے یہ سنا تو اس کو غیظ آ گیا, غصہ آ گیا, کہا ایسا کیوں ہوا, ہمارے معبد کو, ہماری عبادت گاہ کو کس کیوں نجس کیا اس نے, آخر وجہ کیا تھی. پھر وہ تو بھاگ گیا واپس خانہ کعبہ مکے میں واپس آ گیا, لیکن اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر بنایا اور کہ خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا.
جی
جی
جی بہت شکریہ. قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, گفتگو چل رہی تھی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی,
جی.
اس گزاری کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ حضور کا نام کیسے, یہ جو اس میں پاک محمد ہے یہ کس طریقے سے رکھا گیا.
عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ چند ماہ پہلے, 6 ماہ کا عرصہ تھا کہ پہلے جناب عبداللہ
جی
فوت ہو چکے تھے, اور جب یہ خبر ولادت کی دی جاتی ہے جناب آمنہ کے توسط سے کہ آپ جا کے بتائیں ان کے دادا کو, چونکہ والد نہیں ہے تو دادا کو خبر دی جائے,
بالکل,
جب دادا کی دی تو وہ بہت خوش ہوئے,
صحیح,
اور اس بچے کو اپنے پاس لے کے آئے.
جی
یہاں سے ان کو یہ بات یہاں سے بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً جو عام الفیل کا واقعہ ہوا اس کے 5 راتوں کے بعد کا واقعہ ہے.
جی جی بالکل,
ولادت جو ہے وہ 5 دن کے بعد, اس جو اتنا عظیم واقعہ ہوا اس کے بعد ولادت ہوئی.
جی
اور جناب آمنہ علیہ السلام نے, سلام اللہ علیہا نے یہ خبر ان تک پہنچائی, اور جب یہ پہنچی تو انہوں نے کہا اس بچے کو لایا جائے, اور بہت خوش ہوئے اس کو لے کے, اور خانہ کعبہ کے پاس گئے, اور اس عظیم جو عمارت جو ان کے پاس مقام جو عظمت والا تھا وہاں اس کے پاس جا کے گڑ گڑا کے روئے, اور اس بچے کے حق میں دعا کی, اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس خانہ اپنے گھر کو بچایا, ہم پہ اتنا لطف و کرم کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چونکہ نور دیکھ رہے تھے اس کے اندر, مواحد تھے سب یہ لوگ, اور اس مواحد ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جب ابراہ سے پوچھا تو کوئی اور تقاضا نہیں کیا,
جی جی,
اور اپنے اونٹوں کے لیے گئے, ابراہ کو بڑا غصہ آیا,
جی,
تو انہوں نے کہا نہیں, انا للبیت ربا, گھر جو ہے اس کے لیے کوئی خدا موجود ہے, اللہ مالک ہے, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں,
بالکل
گھر کا مالک ہے, اسی مالک کا شکرانہ کے طور پہ وہاں پہ آئے اور قربانی دی گئی, گوسفند وہاں پہ ذبح ہوئے, اور پھر جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو دعوت نے بلایا گیا, وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک دعوت ہوئی, اور اسی دعوت کے اندر پھر آپ نے ان کا نام محمد اختیار کیا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چونکہ یہ مرسوم نہیں تھا یہ نام عربوں میں, تو سب نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا نام ان کا رکھا ہے, چونکہ اس سے پہلے جو جناب کچھ روایات میں ملتا ہے, تاریخ طبری میں بھی ملتا ہے کہ جو جناب آمنہ تھیں وہ ان کا نام احمد رکھ چکی تھیں, اور اس کے بعد یہاں پہ جب دوبارہ اسم اور جب بیان کیا گیا اور ان کو دیا گیا کہ آپ ان کے سرپرست اور متولی ہیں بچے کے, چونکہ باپ کے بعد دادا کی باری ہے, تو آپ نے ان کا نام محمد رکھا, اور عربوں نے پوچھا یہ محمد آپ نے کیوں رکھا, انہوں نے کہا اس لیے تاکہ عرب و عجم ان کی عزت کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہمیں مقام عطا کر دیا ہمیں بچا کے, اس کعبہ کو بچا کے ہماری اتنی عظمت, انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے اس کی بھی سب لوگ عزت کریں گے اور یہ تعریف شدہ ہوگا, محمود قرار پائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی دونوں ناموں کا ذکر کیا گیا ہے, سورہ صف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو احمد کے نام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے, اور اگر ہم باقی دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں چار جگہ پہ ایسا ہے کہ سورہ آل عمران ہے, سورہ محمد خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ فتح اور سورہ احزاب, ان چار صورتوں میں آپ کا نام محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس میں یاد کی اپنے اس عظیم نبی کو. اور یہ جو دونوں نام رکھے گئے, ایک دادا کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پسند فرمایا, اور تقریباً عام الفیل کے 7 سال کے بعد آپ کی جو والدہ ہیں جناب آمنہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو پرورش ہے وہ
دادا کے زیر سایہ. دادا کے بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ سے یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے, اجازت چاہتے ہیں آپ سے.
شکریہ
محمد عباس صاحب, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
خدا حافظ.
ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی آپ نے پسند کیا ہوگا. الحمدللہ ہماری آج کی گفتگو بہت اچھی رہی, ایک تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مختصر طور پر تذکرہ رہا, اسی طریقے سے جو عام الفیل یعنی سال ہاتھیوں والا سال جو تھا اس کے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی اختصار سے اور مختصر طور پر اشارہ ہوا. بس آپ سے بھی یہاں پر اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان